ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا عصر کی نماز فرض نماز کے بعد کوئی اسلامی بھائی تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی اور سجدہ آ گیا، تو سجدہ کرے گا یا عصر کے بعد تلاوت کا سجدہ کرنا بھی منع ہے؟
دیکھیں، نماز عصر کے بعد جو ہے وہ مطلقاً عبادت کرنا یا سجدہ کرنا تو منع نہیں ہے. صرف نفل نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے.
ٹھیک ہے،
البتہ عصر کا جو آخری حصہ ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس حصے کے اندر کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، نہ قضا نہ نفل. ہاں، اگر اس دن کی عصر نہیں پڑی تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جان بوجھ کر اس دن کی عصر کو اتنا لیٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اگر اس مکروہ وقت سے پہلے تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں اور اس میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. اور آخری جو 20 منٹ ہے اس میں تلاوت قرآن کریم کرنا بھی منع ہے کہ اس میں ذکر و اذکار اور تسبیحات کی جائیں. نماز یا نماز کے جو اذکار ہیں جیسے تلاوت ہے، اس کو کرنا منع ہے. تو اس کی تلاوت ہی نہ کی جائے گی کہ چے جائے کہ سجدہ واجب ہو اور ہم سجدہ کریں. اور اگر کسی نے کر لی تو بھی سجدہ پھر اس وقت نہیں کرے گا، بلکہ مغرب کے بعد جو ہے پھر اس سجدہ تلاوت کو ادا کرے گا.
سجدہ تلاوت جو ہے وہ اس کی تاخیر میں تو کوئی مطلب مسئلہ
نہیں، بلا وجہ تاخیر کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے. اور جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا، قضا تو نہیں ہوگا، لیکن ادا کرنا ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی واجب ہے.
ٹھیک.
ایک اسلامی بھائی ہے جو مالک نصاب نہیں ہے، لیکن اس کی شادی ہو جانے کے بعد ان کے گھر والوں کے پاس سونا یعنی زیادہ ہے، یعنی مالک نصاب کو جتنا سونا ہے اس سے زیادہ ہے، وہ اسلامی بھائی کو زکات دینا کیسا؟
دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے مالک نصاب نہیں ہے اور شادی کے بعد جو ہے وہ ان کی زوجہ کے پاس جو ہے وہ اتنا مال آ جاتا ہے، تو اول یہ ہے کہ ہر شخص کی شرعی اعتبار سے اپنی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی شوہر اور بیوی ایک جو ہے وہ فیملی ہے، تو اس فیملی پر زکات لازم نہیں ہوتی. یا ایک گھر میں جو ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پورے گھر پر زکات لازم ہو، ایسا نہیں ہوتا. زکات لازم ہوتی ہے ہر فرد معین پر علیحدہ علیحدہ، اور پھر جو زکات کے وجوب کی شرائط ہیں وہ بھی ہر فرد میں دیکھی جاتی ہیں. تو جس طرح شوہر کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اسی طرح بیوی کو بھی دیکھا جائے گا. تو اگر شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، تو بیوی پر اپنے مال کی زکات لازم ہوگی، اور جو صاحب نصاب ہے زکات اس پر لازم ہے تو اس کی ادائیگی بھی اسی پر لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ زکات تو اس پر لازم ہو اور ادائیگی کسی اور پر لازم ہے.
ٹھیک.
تو شوہر کے اوپر بیوی کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں، مگر عموماً ہمارے ہاں شوہر زکوٰۃ جو ہے وہ بیویوں کی ادا کرتے ہیں، باہمی رضامندی سے خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ بیویوں کے پاس جو ہے وہ اخراجات کے اس اعتبار سے نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے خرچ کریں، یا ہوتے بھی ہیں تو بھی شوہر جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، تو شوہر کا بیوی کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینا تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اس میں واجب بیوی پر ہی ہو رہی ہے. اگر کوئی شوہر ادا نہیں کرتا کہ بھائی میں نہیں دے رہا زکوٰۃ، تو اس صورت میں بیوی اس بات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر زکوٰۃ نہیں دے رہا، بلکہ بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ سونے کو بیچ کر یا کسی سے قرض یا ادھار لے کر اپنی زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کرے. ہاں اگر یہ بات معلوم ہے ان میں آپس میں طے ہے، اسے ایک بار پوچھ لیا کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ میں دے دیا کروں، اس نے اجازت دے دی، اب یہ ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ اس کی ادا کر دیتے ہیں اور یہ بات دونوں کو معلوم ہے اور دلالتاً اجازت ہے، تو اس میں تو جو ہے وہ حرج نہیں ہے، ہر بار صراحت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
سبق نمبر 19 ہمارا آج کا سبق ہے، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 19 کو نکال لیجئے، اور جن کے پاس مدنی قاعدہ نہ ہو تو اسکرین کی مدد کے ذریعے وہ اس تختی کو پڑھ سکتے ہیں. ہر تختی کسی نہ کسی موضوع یا کسی قاعدے پر مبنی ہوتی ہے، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ٹرمز آف کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے اس تختی کو. جیسے کل ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا اور سیکھا تھا، اور مدات کے حوالے سے بھی کچھ پہچان کی تھی، تو آج جو ہمارا 19واں جو سبق ہے وہ زائد الف پر مبنی سبق ہے. یعنی اس تختی میں ہم زائد الف کے بارے میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے. زائد الف اگر لفظی معنی لیا جائے تو زائد الف سے مراد یعنی وہ الف جو پڑھنے میں نہیں آتے، لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے، ان کو زائد الف کہتے ہیں. اب اس پر جو ہدایت لکھی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، اس الف کو نہ پڑھیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کچھ الف ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن پر چھوٹا سا گول دائرے کا نشان لگا ہوتا ہے. ایک تو آیت کی نشانی ہوتی ہے جو کلمے کے برابر میں لکھی ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ تو آیت کریمہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. اس الف کی جس پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اس گول دائرے کی بات ہو رہی. گول دائرہ الف کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈائریکشن ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا. اگر وہ نون الف زبر نہ ہے، جیسے انا سورہ کافرون میں ہم پڑھتے ہیں نا، ولا انا عابد ما عبدتم، ہم وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں ولا انا، تو یہ دراصل لکھا ہوا تو انا ہے، لکھا ہوا نون الف زبر نا ہے، لیکن اس کو جلدی میں پڑھتے ہیں انا، ولا انا عابدم، ولا انا عابدم نہیں پڑھنا چاہیے، ولا انا عابدم، یعنی نون کو جلدی میں پڑھتے ہیں. تو یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ زائد الف کی ایک واضح نشانی ہے. پورے قرآن میں جہاں کہیں انا آتے ہیں ان کو جلدی میں پڑھا جاتا ہے، یعنی الف نہیں پڑھا جاتا، انا انا کو انا، صرف زائد الف، جہاں زائد الف ہو صرف اس کی بات ہو رہی ہے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام.
اسلامی بہنیں سمٹ کر سجدہ کریں، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملا دیں. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں.
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھے، اور دونوں پاؤں کی کیفیت یہ ہوگی کہ مردوں میں تو دسوں انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا ہوتا ہے مردوں کے سجدے میں، لیکن عیسائی بہنوں کے سجدے میں انگلیاں نہیں لگائی جائیں گی، کیونکہ عیسائی بہن سمٹ کر سجدہ کرے گی، اس کی دونوں کلائیاں زمین پر بچھی رہیں گی، رانیں پیٹ کے ساتھ مل جائیں گی، اور بازو جو ہے وہ کروٹوں کے ساتھ مل جائیں گے. اس طرح بہن جو ہے وہ بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی, وہ انگلیاں نہیں لگائے گی, پاؤں پیچھے نکال دے گی. اب منی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے. اسی طرح دو سجدے کرنے.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
جو صدقہ ہم دیتے ہیں وہ کہ کیش دینا ضروری ہے یا صدقے کے طور پر کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے یا کپڑے دیے جا سکتے ہیں یا کوئی اور اشیاء دی جا سکتی ہے؟
صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ روپے پیسے ہی کرنسی ہی زکوٰۃ میں دی جائے.
صحیح.
آپ چاہیں تو آٹا دال چینی اشیاء خورد و نوش جو ہیں ان کو بھی, ان کی جتنی مالیت بنتی ہے, آپ نے 5,000 روپے تک کا جو ہے وہ ساز و سامان خرید لیا, 5,000 روپے کا یہ سامان کسی غریب کو دے دیا تو 5,000 روپے کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اس طرح کپڑے کی حاجت ہے اس کو مالک بنا دیں فقیر کو. کپڑوں کا آپ نے تھان خریدا, آپ نے تھان کسی غریب کو دے دیا تو جتنے اس تھان کی قیمت ہے 2,000 روپے کا 2,500 روپے کا تو اتنے روپے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو البتہ پیسوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے جب غریب کو دیں گے تو غریب کو آپ نے کپڑے تو دے دیے, اب 550-550 روپے سلائی یہ وہ کہاں سے کر لائے گا؟ ایک ٹینشن ہو جائے گی. آپ نے جو ہے وہ 2-4 کلو گوشت کسی غریب کو دے دیا, اب وہ پکانے کے لیے اس کو چینی پکانے کے لیے تیل مرچ مسالے یہ بھی تو اس کو درکار ہوں گے. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 1,000 ضروریات پوری کر سکتا ہے. اب اس کو دوا چاہیے ہوگی, کھانے پینے کے معاملات ہیں, کپڑے چاہیے, یا گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی ہے اس کو سیٹ کرنا ہے, مرمت کرنی ہے, پنکھا نہیں چلتا پنکھا صحیح کروانا ہے, لائٹیں نہیں ہیں لائٹ لگوانی ہے. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو مختلف امور میں استعمال میں آ جاتا ہے. تو ایسی چیز غریب کو صدقہ یا زکوٰۃ کے طور پہ دینا بہتر ہے جس میں اس کا زیادہ فائدہ ہو.
صحیح.
اب کپڑے کا ایک مخصوص استعمال ہے, سوائے پہننے کے اور کوئی دوسرا استعمال نہیں ہے.
صحیح.
گوشت دے دیا یا آٹا دال چینی دے دی تو اس کا یہی استعمال ہے. ممکن ہے یہ چیزیں پہلے سے اس کے پاس رکھی ہوں.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر پیسے ہوں گے تو پیسوں کو مختلف امور میں وہ اپنی ضروریات میں پورا کر سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس چیز میں فقیر کا غریب کا نفع زیادہ ہو وہ چیز اس کو فراہم کی جائے.
میرا آپ سے سوال ہے, یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں کن کو دینا جائز ہے؟
بھیک مانگنے والے دو طرح سے ہوتے ہیں, ایک تو پیشہ ور بھکاری, ان کا سمجھے پیشہ ہی یہ ہے. جس طرح ایک آدمی روٹی روزی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے, رزق حلال کا ایک ذریعہ اختیار کرتا ہے, تو اسی طرح بعض لوگوں نے یہ اپنا کمائی کا ذریعہ بنایا ہے.
ٹھیک ہے.
اور وقت تو بے وقت ضرورت بے ضرورت ان کا پیشہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور ان سے مانگنا. تو پیشہ ور بھکاریوں کا سوال کرنا مانگنا حرام ہے اور ان کو دینا بھی ناجائز ہے.
ٹھیک.
تو پیشہ ور بھکاریوں کو صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو یا عام رقم جو عام لوگ ان سے ہٹ کر بھی مدد کرتے ہیں تو پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے.
اچھا, یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا, جیسے آج کل ظاہر یہ مہینہ ایسا ہے کہ مسلمان خیرات بہت کرتے ہیں اس مہینے میں, اب مسجد کے گیٹوں پر ایسی فیملی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس ہیں, گود میں بچہ ہے, مطلب بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے دل کی, رحم جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے. کیا ایسے موقع پہ کیا کرے آدمی؟ یعنی تقسیم کیسے ہوگی کہ واقعی یہ مستحق ہے نہیں ہے کیا ہے؟
اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی, اس کی بات صورتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ایک آدمی آپ کو جا بجا نظر آتا ہے.
صحیح.
اس کا چہرہ روزانہ ہی دروازے پہ کھڑا ہے, روزانہ ہی کبھی اس بس میں چڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے, کبھی فلاں اسٹاپ پہ کھڑا ہے, کبھی بازار میں گھوم رہا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ اس آدمی نے اپنا بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے. اور عام طور پہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کے انداز ہی جدا گانا ہوتے ہیں. ایک عام آدمی سمجھدار اس کو جج کر لیتا ہے کہ یہ ایک عام مانگنے والا نہیں ہے جس کو پہلی مرتبہ حاجت پڑی ہو, اور یہ تو پیشہ ور بھکاری لگتا ہے. کیونکہ ایک عام آدمی جب مانگے گا اول اس کو شرم جھجک ہی اتنی ہوگی کہ اس سے مانگا نہیں جائے گا.
صحیح بات.
تو پہلی مرتبہ اگر جس کو حاجت پڑی ہے تو ممکن ہے اس سے سوال ہی نہ کیا جائے.
صحیح.
وہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کے انداز پورے نپے چولے جملے اور وہ دعاؤں پہ دعائیں رٹ پورے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی خیر تو اس کی خیر, تو یہ پورے نپے تولے جملوں کا انداز بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں مانگ رہا.
صحیح بات ہے,
اس کو ضرورت اس طرف مجبور کر کے نہیں لائی بلکہ یہ پیشہ ور لگتا ہے.
صحیح,
تو جہاں انداز ایک ظن غالب اگر لگے کہ یہ پیشہ ور ہے تو اس کو نہ دیں.
ٹھیک,
اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ پہلی مرتبہ اس کو ضرورت اور حاجت اس مقام پہ لے آئی کہ لوگوں کے آگے اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں, تو ایسے مسلمان کو دے سکتے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے عید کیسے منائیں؟
چھوٹے اور بڑے عید کیسے منائیں؟
چھوٹے اور بڑے عید کیسے منائیں؟ اب جو چھوٹے سے مراد اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو عید کا پتہ نہیں چلتا, تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو کچھ کچھ سمجھ آتی ہے کہ آج عید ہے. اب یہ کہ بڑے اگر عید اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق منائیں گے تو چھوٹے پیچھے سیکھیں گے, ورنہ چھوٹے بھی یہی سمجھیں گے کہ عید کے دن میٹھی میٹھی چیزیں کھائی جاتی ہیں, مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, عمدہ لباس پہنتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, موت کا کنواں دیکھتے ہیں اور یوں گھوم گھام کے پھر ہوٹلنگ کر کے گھر آ کے سو جاتے ہیں. چھوٹے بیچارے یہی سیکھا, آج کل عید میں تو یہ ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہوگا, گناہوں کی مطلب طرح طرح کی محفلیں اٹینڈ کر کے گھر پہنچتے ہوں گے گھوم گھام کے, تو بچے یہی سمجھتے ہوں گے عید کے دن یہ کیا جاتا ہے. حالانکہ عید کے دن جو ہے نا, عید ہے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے یوم تشکر ہے کہ رمضان شریف کے بعد انہیں شکرانے کا دن ہے یہ کہ رمضان المبارک کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن دیا ہے کہ رمضان میں, اب یہ خوشی کا دن حقیقت میں اس کا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں عبادت کی اور رمضان شریف میں روزے رکھے جیسا روزوں کا حق ہے, تو یوں اللہ کی عبادت میں خوب مشقت اور ریاضت کی, تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا فرمایا. تو اب یہ کہ روزہ ایک نہ رکھے, نماز ایک نہ پڑھے, تراویح ایک نہ پڑھے اور رمضان شریف میں بھی اللہ گلہ کرتا رہے اور عید کو نئے کپڑے پہن لے اور خوب سیر و تفریح کرے, تو یہ عید تھوڑی ہے. تو عید تو عبادت کا دن ہے, خیرات و حسنات کا دن ہے. اس دن عبادت میں اور آدمی کوشش کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خیر خیرات کرے, نہ کہ فضول خرچیوں میں خوب پیسے اڑائے. آج کل فضول خرچیوں میں بلکہ گناہوں میں بھی پیسے اڑائے جاتے ہیں. تو عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یہ اچھا ہے, جبکہ شریعت کے مطابق وہ لباس ہو, غیر مسلموں کی نقالی والا فینسی لباس نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق لباس ہو, بے شک نیا ہو. نیا نہ ہو تو جو بھی گھر میں عمدہ ہے وہ دھلا ہوا وہ پہن لے, تو وہ پہننا عید کی نماز میں اور عید کے دن. لیکن عید کی نماز میں وہ سادے کپڑے, پرانے شلواریں ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ نکالتے ہیں کپڑے, اور یہ عید کی نماز پڑھتے ہوں گے, پھر جا کر وہ شیطان کو خوش کرنے والا لباس پہنتے ہوں گے اور گھومنے گھامنے اور نکلتے ہوں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, سارا دن پھر وہی اسلامی لباس ہو, اللہ کی یاد ہو. عید کے دن بھی تو موت آتی ہے, ایسا نہ ہو گناہ کرتے کرتے موت آ جائے. اور کئی لوگ عید کے دن بھی مارے جاتے ہیں, تو اللہ اللہ کرتے موت آئے کاش.
سوال ہے کہ اگر کسی نے نماز میں الٹی طرف سلام پھیر دیا تو اب کیا کرے؟
سیدھی کے بجائے الٹی طرف پھیر دیا, یہ ہوگا. پہلے الٹی طرف پھیر دیا تو سنت ترک ہوئی, نماز سے تو باہر ہو جائے گا, چاہے کسی طرف بھی پھیرے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 536 مسئلہ نمبر 130, اگر پہلے بائیں طرف یعنی الٹی طرف سلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہ کیا ہو دوسرا داہنی یعنی سیدھی طرف پھیر لے, پھر بائیں طرف سلام کے اعادے یعنی ریپیٹ کرنے کی, لوٹانے کی, دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں. اور اگر پہلے میں کسی طرف منہ نہ پھیرا تو دوسرے میں بائیں طرف یعنی پہلے میں سلام پھیرا ہی نہیں کسی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں کہہ لیا، من کسی طرح بھی نہیں پھیرا. تو اب دوسرا سلام کہتے ہوئے بائیں طرف یعنی الٹی طرف منہ کرے، اور اگر بائیں طرف یعنی الٹی طرف سلام پھیرنا بھول گیا تو جب تک قبلے کو پیٹھ نہ ہو یا کلام یعنی گفتگو نہ کی ہو کہہ لے.
میرا آپ نے بھی ایک ذاتی سا ایک سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں آج اس حوالے سے، کہ جیسے ایک دانت میں ایک مسئلہ تھا، اس کو آپریٹ کروایا اور اس کے بعد روزہ شروع ہوا، اور اس میں سے اگر خون آتا ہے اور اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ آ جاتا ہے تو کیا روزہ قائم رہتا ہے اور کیا اس روزے کو ختم کر دینا یا توڑ دینا یا روزے کی کیفیت سے نکل جانا بہتر ہے یا روزے کی ہی کیفیت میں رہنا چاہیے.
اگر دانت بنوائے یا ویسے ہی دانت میں سے خون آیا، اصل وہ دانت میں سے نہیں آتا، خون مسوڑ سے آتا ہے، دانت تو ہڈی ہے بال کی طرح، تو خیر تو وہ خون آیا اور حلق سے نیچے اتر گیا، اس کا ذائقہ محسوس ہوا، تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس کا قصور نہیں ہے کہ اس کا مسلسل نکل رہا ہے خون، لیکن اس کو پورا یہ زور لگانا ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے، تھوکتا رہے تھوکتا رہے تھوکتا رہے. پھر بھی اگر حلق کے نیچے اتر گیا اور یہ اس میں بے بس ہے، تب بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور پورا دن روزے کی طرح گزارے اور بعد میں اس کی قضا کر لے،
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں، سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہم کو بے حساب بخشش عطا فرما، ہماری مغفرت فرما دے مولا، ہماری مغفرت فرما دے مولا، ہماری مغفرت فرما دے مولا. اللہم اجرنا من النار، اے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے. اے مولا گناہوں کے عذابات سننے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، ہم غفلتوں سے باز نہیں آتے. مولا کہیں تو ناراض ہوا اور گناہ کرتے کرتے ہماری موت ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا اپنی ناراضی سے بچا لے. مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، مولا سچا عاشق رسول بنا دے. جب موت کا وقت ہو اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. مولا ہمیں ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما. مولا ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان فرمانا. اے اللہ ہمیں قبر میں بھی عذاب نہ ہو، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا، قبر کی آگ سے بچا. یا اللہ گناہگار کو قبر اس طرح بھیجے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اے مالک و مولا ماہ رمضان
رمضان کا واسطہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام دے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ ہمارے وطن کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ مولا دنیا جہاں میں کہیں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، کفار پر غلبہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
صلہ رحمی کا جو معنی ہے
جی جی،
وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔
اوکے
جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ مسلمان جانتے ہیں۔
ٹھیک،
ہمارے دین نے جو حقوق العباد ہیں
جی جی،
بندوں کے جو حقوق ہیں، عام مسلمان کا حق بھی ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک جو حق ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔
اوکے،
ماں باپ کے جو حقوق ہیں اور اسی طرح اولاد کے جو حقوق ہیں، یہ بھی رشتہ داروں کے حقوق ہی کی ایک قسم ہے۔
اوکے ٹھیک،
تو صلہ رحمی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اولاد کے جو حقوق ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر ہے۔
ٹھیک ہے،
والدین کے حقوق پر اور اولاد کے حقوق پر کافی بات چیت کی جاتی ہے
جی جی،
اس لیے عام طور پر ذہنوں میں ان کا حق بہت زیادہ جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا بہت حق ہے۔ اور ماں باپ یا جو عام مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔
صحیح،
تو دو حقوق تو بالکل واضح طور پر ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
لیکن صرف ماں باپ اور اولاد، رشتہ داری اسی کا نام تو نہیں ہے۔
اوکے،
رشتہ داری کا پھیلاؤ تھوڑا سا زیادہ ہے
جی جی،
تو اس کے اندر اور رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔
صحیح،
مثلا والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ہیں، ماموں ہیں۔
اوکے،
پھر والد کی طرف سے دادا ہے، دادی ہیں، ماں کی طرف سے نانی ہے اور نانا ہے۔
ٹھیک ہے،
جو یہ پھیلاؤ ہے نا رشتہ دار
جی جی جی،
ان سب کی بھی اپنی جگہ پر حقوق ہیں۔
اوکے،
تو صلہ رحمی کے عنوان کے تحت وہ سب آتے ہیں، اور رشتہ داروں سے جو حسن سلوک ہے
جی جی،
تو امت کے جو ائمہ ہیں، ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک واجب ہے، اور قطع تعلقی اور ان سے منہ پھیر لینا، یعنی ان پر کوئی انہیں لائق توجہ نہ سمجھنا، ان سے میل جول نہ رکھنا، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا بالکل
جی
جناب
جی جی
قطع تعلقی ہو گئی اور ہمارا تو ملنا جلنا ختم ہو گیا، اس طرح جو رشتہ داروں کے اندر معاملات پیدا ہو جاتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
اوکے،
اور امت کا بالاجماع، ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ جو محارم رشتہ دار ہیں
جی جی،
جو محارم رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔
ٹھیک،
اور ان سے حسن سلوک واجب ہے۔
ٹھیک ہے،
جو رشتہ دار محارم ہیں ان سے تو صلہ رحمی واجب ہے بالاتفاق بالاجماع، اور جو محارم نہیں ہیں
جی جی،
ان سے بھی علماء یہ فرماتے ہیں، ایک موقف ہے علماء کرام کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ محارم ہو یا غیر محارم ہو، دونوں سے صلہ رحمی واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ذوی القربا کے ہیں، رشتہ دار، تو اس کے اندر محارم کی قید نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ان علماء کا قول جو ظاہراً سمجھ میں بھی آتا ہے اور بھارے شریعت میں بھی اس کو نقل کیا گیا اور عمل بھی اس پر کرنا چاہیے، لہٰذا چچا ذات، پھپھی ذات، تایا ذات، خالہ ذات، مامو ذات جو بھائی ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کی جائے گی، اسی طرح اور آگے جو ان کی اقسام نکلیں گی، اور جو نامحرمہ ہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہے لیکن چونکہ اجنبیہ ہے اس کے اپنے پردے کے احکام واضح طور پر موجود رہیں گے، ان کی پاسداری اور ان کی رعایت کرنا یہ فرائض اور واجبات میں سے رہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن مفتی صاحب۔
اس کے بعد علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے آراستہ و پیراستہ نگرانی شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان۔
جو تعلیمی نظام ہمارے معاشرے کے اندر موسٹلی رائج ہے، اس تعلیمی نظام میں پروان چڑھنے والا کہ جبکہ اس کی کوئی دینی، اسلامی اور مذہبی پرورش، اس کی نشو نما نہیں ہے، اس معاملے اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ پڑھنے کے بعد بہت زیادہ ممکن ہے، 100% نہیں کہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ اتنا مطلب کہ وہ آؤٹ آف وے ہو کر اپنی زندگی گزارے کہ جو تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ تو مقصد جو یہ یہاں عرض کرنا ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے شروع سے ہی اپنے بچوں کے اندر علم دین کی بنیاد ڈال دیجئے، علم دین کا بیج ڈالیے کہ بیٹا دین، ہمارا اسلام، ہماری حدیث، ہمارا قرآن، ان کے فرمان، ان کے ارشاد، یہ فل اینڈ فائنل ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ کرے کون کہ جن کی اپنی اسلامی اور مذہبی تربیت ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. علم یہ انسان کو بہت اعلیٰ عرفہ بناتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یعنی رات میں ایک گھڑی علم پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. علم دین. آگے بڑھیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی مجھے علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے زیادہ محبوب ہے. یہ بھی دیکھیں علم کی باتیں ہیں. اچھا اتنا بڑا ارشاد, اتنا عام ارشاد ہے, یہ بھی علم کی بات ہے نا. ایک ذہن کے دریچہ کھلتا ہے نا, ایک کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. یعنی مجھے علم کی زیادتی, علم کا بڑھنا, عبادت کی زیادتی, عبادت کے بڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یعنی ہر شے کا راستہ ہوتا ہے, جنت کا راستہ علم ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو ارشادات اور بزرگوں کے اور صحابہ کرام کے ارشادات میں نے کو سنائے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بہت پیارا ارشاد سنیے. فرماتے ہیں یعنی علم مال سے بہتر ہے. علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنا پڑتی ہے مگر علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم حاکم ہے اور مال محکوم. مائنڈ تو مائنڈ ہے نا, دیکھتا ہے تو قبول کر لیتا ہے, آنکھ دیکھتی ہے تو ایک اس کا ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم وہ چیز دیکھیں ہی کیوں, ہم اس طرف جائیں کیوں کہ جو ہماری اس طرح کی صورت اور کنڈیشن تبدیل کرتا. اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے, اچھا یوں بھی ہو سکتا. اب چونکہ علم دین کی کمی ہے لہذا بہت ساری چیزیں جو غلط ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم درست سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں نا اسی طرح ایک مذہبی لبادے میں لوگ جسے ہم جعلی عامل بھی کہتے ہیں وہ آخر جعلی عامل لوگ اسی طرح دین اور اسلام کا نام لے کر گندگی پھیلاتے ہی ہیں نا, برائیاں پھیلاتے ہی ہیں. معاذ اللہ مطلب کہ عجیب و غریب اور حیا سوز حرکتیں کی خبریں ملتی ہیں, لوگ ان کے بیکاوے میں آ کر اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ جہالت نہیں تو کیا, علم دین سے دوری ہے. بھائی ایک شخص ہے وہ اگر عامل ہے, عامل بننا روحانی علاج کرنا اس کی تو منع ہی نہیں ہے, اس کے تو فوائد ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے روحانی علاج کرانے کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ پابند شریعت ہے یا نہیں. اب شریعت ہی کا علم نہیں ہوگا کہ پابند شریعت کیا ہوتا ہے. اب اتنی ساری انگوٹھیاں پہن کے کوئی بیٹھا ہو سمجھے کہ یہ بہت بڑا بابا ہے, اتنی لمبی لمبی بالے لگا کر بیٹھا ہوا, کندھے سے نیچے زلفے بنا کر چھٹیاں لگا کر بیٹھا, بولے بہت بڑا بابا ہے. نہیں, شانوں سے نیچے بال اعلی حضرت اس کو حرام فرمائے, عورت سے مشابہت ہے. مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے, وہ بھی ایک انگوٹھی سارے چار معاشے سے کم چاندی اور اس میں بھی ایک نگ لگا ہوا ہو, ایک ہی انگوٹھی ہو تب مرد کے لیے جائز ہے, اس کے علاوہ مرد کے لیے ناجائز ہے. اس کے علاوہ اب یہ کیا, یہ میں نے دو باتیں آپ کو بتائیں. علم دین, یہ میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں, ایک بالوں کے حوالے سے, ایک انگوٹھی کے حوالے سے. فار ایگزامپل اب یہ بات اگر آپ کے علم میں نہیں تھی تو اب کسی بھی لمبے بال والے اور اتنی انگوٹھی والے سے آپ مطلب کہ وہ متاثر ہو جائیں گے کہ اچھا آ رہے یوں ہے. اچھا بھائی نماز کا وقت تھا, بابا نماز کے لیے کیوں نہیں گئے. بابا چپ 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 چپ, بابا اس وقت بغداد محلہ میں زور ادا کر رہے ہیں. اچھا پھر تھوڑی دیر کے باہر ہی نہیں آئی تو عصر کا وقت بھی ہو گیا. بابا ابھی عصر کے لیے بھی نہیں گئے, اذان تو ہو گئی. چپ, بولا نہیں ہے. بابا برا لگے گا, بابا ابھی عصر مکے میں ادا کر رہے ہیں, پھر مدینے میں مغرب ادا کریں گے, پھر عشاء کسی اور اجمیر میں ادا کر لیں گے. اچھا کھانا, کھانا وہیں بیٹھ کے کھائیں گے. تو بھائی کھانا کھانے کے لیے بھی کہیں چلے جاتے, کھانا وہیں بیٹھ کے کھانا ہے, نماز ہر جگہ جا کر پڑھ رہی ہیں. یہ مذاق بنایا ہوا ہے, یہ مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا یہ تو مذاق بنا رہا ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ پڑتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا, جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے, اسلام و دین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ سمجھدار ہیں کہ ایسا مطلب کہ دو نمبر کا آدمی آپ کی سمجھ میں کیسے آ جاتا ہے؟ علم دین کی کمی.
قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک سوچ ہے کہ میرا نام کیسا ہونا چاہیے. نام ایک شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے, اور صرف یہی نہیں قیامت کے روز بھی نام سے پکارا جائے گا. دنیا میں جو اس کا نام ہوگا اسی نام سے اس کو قیامت کے روز پکارا جائے گا. جو ہی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہونے کے بعد جو بنیادی طور پر جو ایک گفتگو کا جو حصہ ہوتا ہے, موضوع بنا ہوا رہتا ہے, وہ ہوتا ہے بچے کا نام یا بچی کا نام. کہ نام کیا رکھیں, یا بعضوں کا رشتہ داروں سے پوچھا جاتا ہے. اچھا پھر اس میں کچھ بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ چلو اپنی اپنی مرضی سے نام دو. وہ نام 10-12-15 جمع کر کے اور اس کو ایک ڈبے میں ڈالا جائے گا, ڈبے سے پرچی نکالی جائے گی. اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہوگی کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. تو جو 15-20 نام آپ کو پسند آتے ہیں ان میں سے وہ ایک نام آپ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں سے ایک پرچی نکلتی ہے, جناب یہ نام اس کا ہو گیا. اس نام کا کیا مطلب ہے, اس نام کا تعلق کس چیز سے ہے, اس کے اثرات اچھے پڑیں گے برے پڑیں گے. نام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو عامل بناتے تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ کو مسرت ہوتی اور وہ مسرت آپ کے چہرے مبارکہ سے ظاہر ہو جاتی تھی. اور جب کوئی برا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو وہ برے نام کو تبدیل کر دیتے تھے. اس کے معنی صحیح نہیں, عاصی گناہگار. یعنی نام ایسے نہ ہو, نہ ایسے ہو نہ تکبر والے ہوں کہ جناب وہ بادشاہ اور شہنشاہ بنا پڑا ہے, یا پھر کوئی عجیب ہو گئے تو الو شلو قسم کے نام بھی نہ ہو. ایک نام انسان کی شخصیت کا ایک نکھار ہے. اب یہ نام بچے یا بچی کا, یہ اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے, کس کی ذمہ داری ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی, اب نام کا انتخاب کون کرے؟ نام کے بارے میں ایک اتھارٹی کون ہے؟ نانی, نانا, دادی, دادا, کون, پھوپھی, اچھا اچھا پھوپھی, بہن ہے بھائی, اچھا, اور خالہ, نہیں بھائی ساس رکھے گی نام پھٹا ہو جائے گا, ایک الگ میٹر ہے. یہ ہمارے فیملیز کے کچھ میٹرز میں نے بیان کیے, لیکن حدیث اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے, اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے. یہ حدیث بیان کی میں نے. یعنی باپ سب سے پہلا تحفہ جو اپنے بچے کو دیتا ہے نا, وہ نام کا دیتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھے. یعنی دوسرے نام رکھ سکتے ہیں, اگر والد کہتا ہے بھائی یہ نام رکھ لے گا, وہ نام رکھ لے گا, یہ نام رکھ, نام رکھ سکتے ہیں, لیکن جس نام کو رکھنے کو جس کو انتخاب کیا گیا. دیکھیں یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی ایک تو ذمہ دار تو بنایا جاتا ہے کہ بھائی کس کی ذمہ داری ہے, تو پتا چلے کہ ذمہ داری والد کی ہے. اب والد صاحب کو نام بتایا گیا, چلو بہنوں نے نام بتا دیا, بچے کی امی نے نام بتا دیا, یا کسی اور نے نام بتا دیا. اب وہ نام جب والد صاحب کے پاس آئے تو والد صاحب ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم کرے کہ یہ نام ہے کس کا, اس نام کو کس سے نسبت حاصل ہے. اس نام کے معنی کیا بنتے ہیں، اچھے معنی بنتے ہیں برے معنی بنتے ہیں، یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تین چیزیں تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری سچی محبت کا باعث بنیں گی، سلام، جگہ میں وسعت و فراخی پیدا کرنا، تیسرا اسے اس کے پسندیدہ نام سے بلاؤ. نام سے بلانا ہے نا، یہ اس کی ایک اپنی کشش ہے. ہاں آپ یعنی مجھے تو پتا ہے نا، امیر سنت کے ساتھ کبھی کبھی کوئی دو پانچ دس پندرہ بیس سال کے بعد بھی کوئی ملے ہوتے ہیں نا، امیر سنت اس کو نام سے بلاتے نا تو دیکھو میرے کو نام سے بلایا یار، ان کو میرا نام یاد ہے. نام میں بڑی بات ہوتی ہے، کسی کو بھی آپ اس کے نام سے بلائیں، آپ کی ایک بار ملاقات ہو اور آپ اس کا نام یاد کر لیں. یہ نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی بہت اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ جب نام، اچھا نام بعد وقت بھول جاتے ہیں، نام یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نام کو سننے کے بعد اس کو کسی چیز سے نسبت کر دیں. تو آپ کو جب نسبت ہو جائے گی نا تو آپ کو اچھا لگے گا، ہاں یار یہ نسبت ہو گئی، تو آپ کو نام یاد رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس کی بھی برکت آپ کو ملے گی.
میرا باپا کی بارگاہ میں سوال ہے، آج کل بے احتیاطی کا دور دورہ ہے، ملازمت پیشہ افراد میں کام یا وقت پورا نہ کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، خصوصاً سرکاری اداروں میں جہاں پوچھ گچھ کا نظام مضبوط نہیں ہوتا، کام مکمل نہ کرنے یا وقت سے پہلے گھر چلے جانے کی عادت عام ہے. براہ کرم نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
جو اجارہ کیا ہے جتنے وقت کا، وہ وقت بھی پورا کرنا ہے اور اس میں جو معتدل انداز میں ایک کام کیا جاتا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے. خالی وقت دینے سے بھی کام نہیں چلے گا کہ چلو بھائی آٹھ گھنٹے تو پورے آٹھ گھنٹے وہاں جا کے بیٹھا رہا، اونگتا رہا یا اپنا کوئی ذاتی کام کرتا رہا، تب بھی وہ تنخواہ کا حقدار نہیں بنے گا، جبکہ اس کے ذمے کچھ اور کام بھی ہے اونگنے کے علاوہ. ظاہر ہے اونگنے کے لیے کوئی نوکری نہیں رکھتا کسی کو. ہاں چوکی دار ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کام کا، لیکن اونگنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ چوکی داری کا مقصد فوت ہو جائے گا. چوکی دار کو تو چوکنا رہنا ہوتا ہے جبھی چوکی داری کر سکے گا. تو بہرحال یہ کہ پورا وقت بھی دینا ہے اور اس وقت میں جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ درمیانے انداز میں اس کو پورا کرنا ہے. اس میں اگر اپنی وجہ سے کوئی ایسی کوتاہی کی اس نے تو اس کوتاہی میں جتنا وقت اس نے صرف کیا یہ اس نے جرم کیا، اور اس کوتاہی والے وقت کے اجارے کا وہ حقدار نہیں ہے. اتنی اس کو کٹوتی کروانا یہ واجب ہے. اب اگر ادارہ وقف کا ہے تو اس کو معاف بھی نہیں کر سکتا، تو کٹوتی ہی ہوگی اس کی. جو معاف کرے گا وہ خود مجرم ہوگا. پلے سے دینا چاہے کوئی تو وہ الگ بات ہے، پھر میں معاف کرنا نہیں کہلائے گا، یہ اس کی مدد کہلائے گی کہ مالی مدد کر دی اس کی، معاف تو وہ کر ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی نجی ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے اور اصل مالک اگر اس کو معاف کر دیتا ہے تب تو معاف ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ اصل مالک اس کی کٹوتی کرنے کا حقدار ہے یہ کٹوتی کر دے. اور واقعی اس میں بہت کوتاہی ہے، اور گورنمنٹ جاب میں تو بڑی رشوتیں چلتی ہیں، آسانی سے ملتی نہیں ہے، یا رشوتیں یا کوئی بہت بڑی سورس ہو، چھوٹی سورسوں سے بھی غالباً کام نہیں چلتا جیسی جاب. تو یہ مطلب اسی لیے گورنمنٹ جاب کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اس میں پوچھ گچھ کا نظام جو ہے وہ عام طور پہ کمزور ہوتا ہے. عام طور پہ ہر ادارے میں کمزور ہونا ضروری نہیں ہے، فوجی الٹا لٹکا دیتے ہیں اگر کوئی ان میں کوتاہی کرے نا، فوجیوں کی بہت ترکیب مضبوط ہوتی ہے. اسی طرح بعض اداروں میں جو حساس ادارے ہیں نا ان میں ترکیب اس میں کوتاہی چلنے نہیں دی جاتی ہوگی، لیکن وہ عموم پر بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں. تو اسی لیے گورنمنٹ جاب کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ چھٹیاں کرو صاحب سے یا جو بھی اس سے بڑا ہے سپروائزر، تو اس سے ترکیب بنا لیں گے تو وہ مطلب آنکھڑے کان کر لے گا، یعنی نظر انداز کر دے گا، اور چھٹی بھی کرنی ہے تو وہ اس میں ڈیوٹی لکھ دے گا، دو چار گھنٹے آگے پیچھے ہو گئے، لیٹ آئے، جلدی چلے گئے، تو وہ پوری ڈیوٹی اس پہ لکھے گا. یہ ترکیبیں تو یہاں تو یہ چل جاتی ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ پھنسا دے گا، اس کا عذاب واللہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. تو اس لیے پوری پوری ڈیوٹی دینی ہوگی. چاہے دفتر نہیں کھلا اگر واقعی یعنی کہ ایسا ہے کہ جس کے ذمے دفتر کھولنا وہ آیا ہی نہیں یا آتا ہی ہمیشہ لیٹ ہے اور آپ ہیں مجبور, تب بھی وہاں آپ ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں اور دروازے پر باہر پڑے رہیں, آپ کی ڈیوٹی پوری ہو. آپ کی طرف سے کوتا ہی نہ ہو کہ یار یہ لیٹا آتا تو میں بھی لیٹ جاؤں گا, یہ جلدی چلا جاتا ہے میں جلدی چلا جاؤں گا. اپنا وقت جو بھی طے ہوا ہے وہ آپ نے پورا پورا دینا ہے دیانت داری کے ساتھ.
اگر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اور کوئی شخص کہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
وہ گناہگار ہے جو اس طرح کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک مسلمان پر تہمت باندھی بدگمانی کی, معاذ اللہ اس پر توبہ فرض ہے, اور اگر جس کے بارے میں اس نے کہا اس کو پتا چل گیا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی کیونکہ اس پر سخت دل آزاری اس سے ہوئی ہوگی اس کی. یہ عام ہے اس میں بھی کہ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ کوئی روتا ہو نا تو تم اتنا کرو کہ اس کو دیکھ کر تم ہی رونے لگو, اس کی گہرائی میں مت جاؤ کہ یہ کیوں روتا ہے. وہ کسی شاعر نے بھی کہا نا, کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری, میں سمجھتا ہوں اسے مدینہ یاد آیا ہے. تو یہ کہ ہمیں صرف حسن زن کے جام پینے کے حدیث پاک میں حسن زن من حسن العبادت ہے کہ حسن زن یعنی اچھا گمان اچھا سوچنا کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے. تو کسی کا کوئی بھی فیل دیکھے تو اس میں اچھا پہلو نکالنا یہ واجب ہے, خامہ کا گھسیٹ کر مطلب اس کو برائی کی طرف لے جانا کہ یہ ڈرامہ کرتا ہے یہ دکھاوا کرتا ہے یہ ریاکاری کرتا ہے, معاذ اللہ. یعنی وہ غلط ہے یا نہیں گئے غلط یہ تو اب بھی مشتبہ ہے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس طرح کا الزام رکھنے والا غلط ہے, یہ تو فائنل ہے. تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ گرے میں باندھ لیں کہ کوئی روتا ہو تڑپتا ہو تو اس کے بارے میں نہ بدگمانی کرنی ہے ہمیں نہ اس کو چیک کرنا ہے, چیک بھی نہیں کرنا.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
مسلمان کے لیے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ انداز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بہترین نمونہ ہے. ایک مسلمان کو اپنا ہر انداز زندگی سنت کے مطابق ڈھالنا یہ بڑا ہی نہایت ضروری ہے. اور یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بات جو ہمارے لیے بڑی ایمان افروز بھی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جس طرح سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا اور اسے نوٹ کیا یاد کیا اور آگے بیان کیا, اس طرح دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی تفصیل کے ساتھ زندگی کو نہ نوٹ کیا گیا نہ بیان کیا گیا. جی ہاں, آپ کسی بھی قوم کے کسی بھی فرد سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ جس کو مانتے ہیں آپ جس کو فالو کرتے ہیں اس کی سیرت آپ کے پاس کس قدر محفوظ ہے, شاید چند چیزوں سے زیادہ وہ آپ کو نہ بیان کر سکے. ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کیسی محبت تھی اور انہوں نے کتنی باریک بینی سے سنت مبارکہ کو دیکھا اپنایا عمل کیا اور ہم تک پہنچایا, اس کی ایک ہلکی سی جھلک. جی ہاں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے کھایا کرتے تھے, کتنی انگلیوں سے کھایا کرتے تھے, بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا, کس طرح سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی غذا کو پسند فرمایا کرتے تھے یہ ہمیں معلوم ہے. کسی کو اپنے بڑے کی جس کو صدیاں گزر چکی ہوں یہ تفصیلات معلوم ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کا لباس پسند تھا, کون سے رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے, سیرت کے اندر محفوظ ہے, سنت کے اندر ہمیں مل جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب راستے پر چلا کرتے تھے تو آپ کا چلنے کا انداز کیسا تھا یہ ہمیں معلوم ہے، کتنی معمولی معمولی سی بنیادی چیزیں ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آیا کرتی تھی تو آپ کس طرح کا رد عمل فرمایا کرتے تھے، جی ہمیں معلوم ہے. جماہی کے وقت کیا آپ نے ارشادات فرمائے، ہمیں معلوم ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سویا کرتے تھے، بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا، یہ بھی ہمیں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سرما لگایا کرتے تھے اس کا کیا طریقہ کار تھا، یہ بھی ہمیں پتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح سے وقت گزارا کرتے تھے، یہ بھی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. یعنی اگر یوں آپ تفصیل کو دیکھتے چلے جائیں تو وہ معمولی معمولی سی باتیں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہمیں معلوم ہیں. کیوں کہ صحابہ کرام علی مردوان اپنے آقا کی ہر ہر ادا کو بغور دیکھا کرتے تھے، اور یہ اتنی ڈیٹیل کے اندر کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی تفصیلات سیرت کے اتنے پہلو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. صحابہ کرام علی مردوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس میں سیکھا، سمجھا، عمل کیا اور آگے پہنچایا. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے صحابہ کرام علی مردوان کے نزدیک سنت کی کس قدر اہمیت ہوا کرتی تھی. میرا اور آپ کا کیا حال ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے.
ماہِ رمضان الوداع.